ایمان پر فاطمایا الہی ایمان پر فاطمایا الہی
الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم غسار، شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. سب سے پہلی شاخ اللہ پر ایمان لانا ہے، توحید. اس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، یعنی اللہ عز و جل کے ایک ہونے پر یقین کرنا. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور احکام و افعال میں شریک سے پاک ماننا یہ توحید ہے. پھر پوچھا گیا شرک کے کیا معنی ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا، شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں. یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوا کہ واجب الوجود جو بیان ہوا اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. ہم بعض اوقات نفاق کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ دل میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی معنی سن لیتے ہیں کہ نفاق کی کیا تعریف ہے، نفاق کسے کہتے ہیں. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا یہ نفاق ہے اور یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ لوگ بطور منافقین مشہور ہوئے، ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ نیز سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی عز و جل اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام با نام فرما دیا یہ منافق ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ دوسری بات، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہر ایک میں ایک بے چینی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گھر، بلکہ کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو بے چینی کا شکار نظر نہ آتا ہو، ہر کوئی بے چین ہے۔ اب جو نادان انسان ہے، اس بے چینی اور پریشانی کا جو حل ہے وہ شراب کی محفلوں میں جا کر، گھروں کی گیلریوں میں بیٹھ کر، ڈرامہ گاہوں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں میں جا کر، جنسی و رومانی ناولوں کے مطالعہ کرنے میں یہ سکون تلاش کر رہا ہے، یہ ٹینشن فری ہونا چاہتا ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن پاک کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پاکیزہ اور سچے کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور یہ ہمیں بتا، یہ ارشاد فرما کہ یہ سکون کہاں ملے گا، جب رب تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ہم نے استفسار کیا، پوچھا، تو جواب ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو گویا اگر آج کوئی بے چین ہے، آج کوئی پریشان ہے، چاہے وہ یہاں موجود ہے، مدنی چینل پر سن رہا ہے، اگر وہ جائزہ لے اور غور کرے، تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کے سبب ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر یہ دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ تو یہاں ایک بات، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی، کہ ہر چیز اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس میں رتب اللسان ہے، جیسا قرآن پاک میں ہم نے سنا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے مطابق علماء نے جو اس کی تفاسیر بیان کی، اس میں یہی کہ کوئی بھی شے اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز، چھت کا چٹکنا، یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علی رضوان کی بھی کیا کیا عظمت تھی، کیا شانتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمہ وقت وہ صحبت اختیار کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت کھانا تسبیح کرتا تھا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت انہی مبارک انگلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر اعلیٰ ہے. کس حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب ممبر بنایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا. غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی. اس حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلا پتھر لکڑی وغیرہ کا کلام و تسبیح کرنا ثابت ہوا. شجر و حجر، جمادات و حیوانات، یہ سب اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب غور کریں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہم کس قدر مصروف ہیں، یا زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جانور ہوں، پتھر ہوں، لکڑی ہو، جمادات ہو، حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. اور قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولیں. تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ رسول اللہ 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 تو ابدی ہے صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک یہ عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ عقل والوں کا کام تو یہ ہے کہ حالات و واقعات و دلائل و علامات سے نامعلوم چیز کو معلوم کریں، اور اسے منطق اور فلسفے کی زبان میں انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. اب ہر عقل رکھنے والا، جو عقل رکھتا ہے، وہ وسیع و عریض کائنات کی بے قرانیوں اور دریاؤں کی جولانیوں کو دیکھ کر ایک ایسی ہستی کو ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے جس کے قبضے میں سارے جہانوں اور ساری مخلوق کا کنٹرول ہے، اور وہ ہستی اللہ تبارک و تعالی کی ہے. یہ دانے کے سینے میں شجر، سنگ کے پہلو میں شرر، قطرہ نیسا میں گوہر، تا حد نظر پھیلے ہوئے کمالات، ارض و سماوات، کیا یہ مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں یہ دعوت فکر نہیں دیتے کہ جس کی تخلیق کے مظاہر کو دیکھ کر اس پر ایمان لانا فرض ہے، جو اس سے غافل ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمؤمنون کل آمن باللہ، کہ تمام مومن یہ اللہ پر ایمان لائے. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی صرف زبان ہی سے نہ کہتے پھرو کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لے آئے، بلکہ اپنے خانہ دل کے اندر بسنے والی خواہشات کے باطل معبودوں کو اللہ کی ضرب سے پاش پاش کر دو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نظارے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی نعمت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت وسائل بخشش میں فرماتے ہیں کہ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ 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 اللہ. جل جلالہ و جل سبحانہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، اللہ عز و جل کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں. اور علماء مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام صفات کاملہ پر مکمل ایمان لایا جائے، کہ وہ حی و قیوم ہے، علیم و خبیر ہے، قادر و مختار اور ہر شے کا مالک ہے، قدیم ہے، حادث نہیں، بے مثل اور غیر محدود ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی تمام صفات ذاتی، ازلی، لا محدود ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں. اور اللہ کی جو نعمتوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، کچھ غور و فکر کی عادت بناتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارش سے تیز برس رہی ہیں. جن کو شمار کرنا، یہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا اعلان خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. ایک بڑی پیاری مثال اس سلسلے میں ملتی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں، لقمہ جو ہم ایک نوالا کھاتے ہیں، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن. روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے. جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے، ان کی نشو نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے، سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے. المختصر، روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں، سمندروں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک لایا جاتا ہے، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں اور نیز ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اور خدائے مہربان عز و جل نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے ہیں، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیے، جنگلات میں درخت اگائے، الغرض زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں، اناج، سبزیاں، سب چیزیں ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے. اب آپ کو لقمہ مل گیا اور آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے کرتے لقمہ تیار ہوا، اب لقمہ منہ میں رکھا، اب منہ میں رکھا تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقہ کی حس پیدا فرمائی، اور زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، اور اسے چبانے کے لیے ہمیں دانت عطا فرمائے. پھر لقمہ، اب آپ نے لقمہ منہ میں رکھا، یہ سارا پروسیجر ہو گیا، اب آپ نے اس کو جسم میں اتارا، تو لقمہ اتارنے کے بعد اب بندے کا اختیار ختم. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ہضم کرنا یہ جسمانی اعضا کا کام ہے، میدا لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مسانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی نشو نما ہوتی ہے، آنکھ ناک کان ہاتھ پیر سبھی کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اس قدر نعمتوں کا ہجوم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے بندے، ہر وقت ہر سانس رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو، کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، پیئے تو رب تعالیٰ کے لیے، رب تعالیٰ کے لیے چلے، دیکھے تو رب تعالیٰ کے لیے، سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، بولے تو رب تعالیٰ کے لیے، سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے۔ الغرض اے بندے، جب تو رب تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں پا رہا ہے تو تیرا جینا اور مرنا اسی رب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم کس قدر نادان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اس قدر نعمتیں عطا فرمائی، اور ہم اللہ عز و جل کے ذکر سے ہی غافل ہیں، اس کی یاد سے ہی غافل ہیں۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں ذکر کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ قرآن عظیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم اللہ کا ذکر کریں، اور کس طرح کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ مانندے شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانندے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان دور میں اس بات کے تو شاکی ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں لگتا، ہمارا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا۔ ہاں کام اٹک جائے، کسی نے اگر بتا دیا کہ یہ ورد کرو گے تمہارا رزق میں برکت ہوگی، نماز پڑھے نہ پڑھے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی بھی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن سوچیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ اپنی زندگی کیسی گزارتے تھے، انہیں کیوں لذت ملتی تھی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے، یہ غذا ہے جو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ ستو سے اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے۔ یعنی جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں مجھے چبانا پڑتا ہے، پھر میرے پیٹ میں جاتا ہے، تو میں اس کو ستو ہی پی لیتا ہوں۔ تو روٹی چبانے اور چبا کر کھانے اور اس ستو کو جو پی کر میں گزارا کرتا ہوں، تو اس کے فرق میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھتا ہوں، چنانچہ میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی۔ یعنی اپنے وقت کی یہ کیسی حفاظت کرتے تھے، یہ زندگی کے لمحات کے کیسے یہ قدردان تھے۔ اور حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالی نے 30 سال مسجد حرام میں گزارے، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں دیکھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارا کیا حال ہے؟ سارا دن دیکھیں تو کھیل کود، لہو و لعب میں ہم مصروف رہتے ہیں، اپنا وقت یوں ہی برباد کرتے ہیں، اور رات جب ہوتی ہے تو رات میں بھی اللہ کے نیک بندے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اوندے منہ پڑھ کر جناب رات کو بھی سو جاتے ہیں۔ تو صرف یہ چھوٹوں کا ہی تھوڑی، اگر مطلب ہم دیکھیں تو مطلب بڑا عجیب و غریب حال ہے، مطلب چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد عورت، ہم غور کریں اور سوچیں کہ دن بھر میں کتنی یاد کرتے ہیں، نمازوں کا معمول کیا ہے، ذکر و اذکار کا کیا معمول ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات اگر ذہن بنتا بھی ہے تو شاید دیکھیں، اگرچہ ہم دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن شیطان اس وقت بھی کھیل لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ مدنی چینل دیکھتے ہوئے ذہن بنتا ہے کہ جناب چلیں، اب ہم نے تو غفلت میں زندگی گزاری، اپنے بچوں کو ضرور ہم دین کے راستے پر چلائیں گے اور انہیں دیندار بنائیں گے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک عرض کیا گیا، سوال ہوا کہ بعض اوقات جو لوگ مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے نا، تو وہ چھوٹے سے بچے کو، بعض لوگ اپنے بچوں کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لہذا جب کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، ایسا سکھانا کیسا؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح وہی سکھاتا ہوگا جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی۔ بچے کو اشارہ مت سکھائیے، بلکہ جو ہی بولنے کے لائق ہو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سکھائیے۔ نیز اس کو یہ بھی سکھائیے کہ اللہ عز و جل ہماری جان سے بھی قریب ہے، یہ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے یہ آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہم مطلب ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، یہ اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات و کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل سے جانتا ہے، سب کو ازل سے جانتا تھا اور اب جانتا ہے، اور اب تک جانے گا، اشیاء بدلتی نہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بزرگان دین یا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی لذت پاتے، اور کیا وجہ کہ ان کی جو محور ہوتا تھا، یہ اپنی زندگی کا جو مقصد بناتے تھے، یہ دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو مطلب مصروف نہیں کرتے تھے، ان کا دل دنیا کے معاملات میں نہیں لگتا تھا، بلکہ اللہ کے ذکر سے ان کو لذت ملتی تھی۔ تو ہم اگر یہ چیز اپنے دل میں نہیں پاتے ہیں، اور تو یہ دنیا کی محبتوں کے سبب ہے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول گوئی میں برباد کرنے کے بجائے اللہ کی یاد میں مگن رہا کرو۔ اور جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے تربیت حاصل کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ ان نیک لوگوں کی برکت سے دنیا اور آخرت کی خیر نصیب ہوگی۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ ہمت تو کریں، حوصلہ تو کریں کہ اس راہ میں اپنا سفر اختیار تو کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار تو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اپنے گھر میں بھی اللہ کی یاد منائیں، آنے دیں، اللہ کے ذکر کی آواز آنے دیں، اذان کی آوازیں آنے دیں، تلاوت قرآن سے اپنے گھر کو آباد رکھیں، مدنی چینل کے ذریعے اپنے گھر والوں کو بھی سنتوں کی تربیت دلائیں کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ۔ تو ہم اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزاریں گے اور پھر ہمیں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے جیسا کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرما مانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ تمام عقائد سب قرآن کریم اور اسماء الہیہ کے محاصل ہیں جو صحیح حدیثوں میں درج ہیں۔ وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست و ذلیل کر دے، ذلیل کو عزت دے دے، عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے، جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے، جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک و صاف، نہایت بلند و بالا، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا، ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہ اس پر کچھ واجب نہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اس کی تمحید، اس کی تقدیس بیان کرنے میں ہر وقت ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر دنیاوی مال و اسباب نہیں ہیں، بعض اوقات اس کی پریشانی ہوتی ہے، اس کے متعلق رنج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، نہیں، ایمان کی دولت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی انداز زندگی دیکھیے کہ اگر یہ کبھی کسی کے بارے میں سوچتے تو صرف یہی سوچتے کہ فلاں صحابی یہ نیکیوں میں سبقت لے گئے، ہم نیکیوں میں کس طرح سبقت لے جا سکتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کی، آقا مالدار صحابہ یہ ہم سے سبقت لے گئے۔ ارشاد فرمایا، کیسے؟ عرض کی کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا، وہ زکوٰۃ نکالتے، انہیں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب ملتا ہے، وہ حج اور عمرہ کرتے، ہیں انہیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، آقا ہمیں یہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دریائے رحمت جوش پر آیا، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا ضرور ارشاد فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح تحمید اور تکبیر پڑھا کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوں کہے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ تو ہر تسبیح یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں صاحب مال ہونا یہ کوئی کمال نہیں، حقیقت میں مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب حسن اعمال ہے۔ چونکہ غربا و مساکین کو دنیا میں کافی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے احادیث میں ان کی کافی حوصلہ افزائی فرمائی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سراسر وبال ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ نبی جنہ والی صلاة و سلام ایک تخت پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، جنات اور انسان دونوں طرف قطاروں میں زمین پر کھڑے تھے، پرندے آپ پر سایہ کنا تھے۔ ایک عبادت گزار شخص نے یہ دلکش منظر دیکھا، آپ علیہ السلام کی وسیع اور عریض سلطنت کی تعریف کی۔ سیدنا سلیمان علیہ نبی جنہ والی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار تسبیح، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کے تمام ملک سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ملک فنا ہو جائے گا مگر تسبیح باقی رہے گی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس طرف مائل ہونے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر